رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بزن پروردگار، شفیق روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ پر انوار پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ جل جلالہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. ہماری زبانوں سے نہ جانے کتنی فضول باتیں نکلتی ہوں گی، اے کاش فضول گوئی کے بجائے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، اے کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ میں مجھے سن رہے ہیں، یہ بیان دراصل میں نے آج کے لیے تیرہویں سفر المظفر 1429 سن ہجری کو ریکارڈ کروایا. اگرچہ میں ظاہری طور پر آج 21ویں شب سفر المظفر کی 21ویں شب 1429 سن ہجری آپ کے درمیان ظاہری طور پر حاضر نہیں ہو سکا ہوں، مگر الحمدللہ آواز کی صورت میں آپ مجھے سن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسکرین پر بھی آپ مجھے ملاحظہ فرما رہے ہوں. تو باب المدینہ اور باب الاسلام کے مختلف حصوں سے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، علی جا مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس شخص نے حیرت سے عرض کی، یا حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر والا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی کتنی بری بات ہے کہ جب رب کائنات عز و جل کی روزی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ. اس نے عرض کی، یا سیدی یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، تمام مشرق و مغرب شمال و جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں. اللہ و داور جل جلالہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو. تیسری نصیحت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے. اس نے تڑپ کر عرض کی، اے میرے آقا یہ کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کی حالت سے بھی باخبر ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ تم اللہ و قدیر جل جلالہ کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو. چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں. اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون، موت کا وقت تو مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تمہیں جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکوں گا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ پھر پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لائیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا. اس نے اس کے علی جا یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں. ارشاد فرمایا جب تم نکیر رہیں ان کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر دیتے. چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ نہیں جاتا. اس نے عرض کیا علی جا وہاں تو گھسیٹ کا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹلا سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو. اس شخص نے سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان نصیحت آموز چھ خوشبودار مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے بہت اثر قبول کیا اور زار و قطار رونے لگا. اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا. صلوا علی الحبیب، صحرائے مدینہ کے عظیم الشان تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں مجھے سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے کس قدر احسن انداز میں گناہوں کا علاج تجویز فرمایا. پہلا علاج جو شخص کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کرو، مگر اس صورت میں اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس نے یہی عرض کی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں، وہی تو رزاق عز و جل ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب اس کی روزی کھاتے ہو اور پھر اسی کی نافرمانی کو اپناتے ہو، یہ کتنی عجیب سی بات ہے. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، اس بات کو دنیاوی مثال میں اس طرح سمجھیے کہ ہم اگر کسی کو کچھ کھلائیں، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا ہی دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس سے کئی گنا وصول کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے، اگر وہ کبھی دیر سے آئے تو گرج کر کہا جاتا ہے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، 3,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں اور 8:30 بجے کے بجائے 1.5 گھنٹے لیٹ یعنی 10 بجے تشریف لا رہے ہیں، اگر آئندہ کبھی تاخیر کی تو تنخواہ کاٹ لی جائے گی. اسی پر اکتفا نہیں، بعض اوقات گالیاں بھی سنائی جاتی اور اگر ملازم زیادہ ہی کمزور ہے تو چپت بھی لگائی جاتی اور وہ بیچارہ غریب دل محسوس کر رہ جاتا ہے. ذمہ داری یعنی ڈیوٹی سے زیادہ بھی اس سے کام لیتے ہیں. چھٹی کا وقت چاہے 6 بجے ہو مگر 8-9 بجے تک بھی فارغ نہیں کرتے، چھٹی والے دن بھی بلا لیتے ہیں. حالانکہ طے شدہ اجارے سے ہٹ کر ملازم سے جبرن اس طرح کا کام لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. الغرض بندہ اگر کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہے اور اس کو تنخواہ دیتا ہے تو پورا بلکہ بعضوں کا زیادہ کام لیتا ہے، تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ رب کائنات عز و جل کی عطا کردہ روزی کھائے مگر اس کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی پوری ناتے اس نے روزانہ 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی مگر کوتاہی کرے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی مگر وہ بھی نہ نبھائے، اس نے کثیر مال دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکات فرض کی مگر کترائے، اس نے لہلاتے کھیت اور پھلوں سے ددے باغات سے نوازا اور عشر فرض کیا مگر ادا نہ کرے، اس نے حکم فرمایا فلا فلا کام مت کرو مگر پھر بھی برابر نافرمانی کیے جائے، یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اسی کی روزی کھائے چلے جانے کے باوجود اس کی نافرمانی کا بازار گرم رکھا جائے، گناہ کا دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر چلے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہوں تو مروت کی وجہ سے بھی ہم اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ملامت کرے گا، تو اب غور فرمائیے کہ خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے، یہ کتنا عجیب و غریب کام ہے اور مروت کے بھی کس قدر خلاف۔ گناہوں کا تیسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ دیکھ نہ سکے، اور یہ بات اظہر من الشمس و ابیض من الامس ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی بلکہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی اللہ عز و جل سے پوشیدہ ہو، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں، وہ ہر وقت ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اے کاش ہمارے اندر گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بغداد معظم ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر خنجر نکال دیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرا سکے، اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر بدمعاش کے کان میں کہا اور آگے بڑھ گئے، اس پر ایک دم لرزہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے، حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا وہ تو زمانے کے ولی اللہ حضرت سیدنا بشر حنفی علیہ رحمت اللہ الکافی تھے، وہ بولا انہوں نے میرے کان میں ارشاد فرمایا تیرے اس کام کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، ان کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پائیوست ہو گئے، میں خوف خدا سے لرز اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے حیا ہوں کہ میرا پیارا خدا عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بدمعاش نہایت درد و رقت کے ساتھ چیخنے اور چلانے لگا، اسی خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، واقعی اگر کوئی اپنے اندر احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں، اور یہ بیچارہ جس کے سامنے میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے سچا جان رہا ہے مگر میرا معبود حقیقی تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا پروردگار سمیع و بصیر ہے اور وہ سن اور دیکھ رہا ہے. یا بدنگاہی کرتے وقت یہ تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ واحد قہار مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی آشکار ہے. بعض لوگ امرت سے بدنگاہی کرتے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور امرت یا دیگر افراد کو اس کا پتہ نہیں لگتا بلکہ وہ بد نظری کرنے والے کو نیک بندہ گمان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رب کائنات عز و جل دلوں کے حالات جانتا ہے. لہذا اے کاش امرت کے ساتھ بد نگاہی کرتے وقت اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت اس کے سامنے ہنس کر اس کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو کر لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت و کمینہ ہوں کہ میرا اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. اگر روز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکوں گا. صحرا مدینہ باب المدینہ میں مجھے سننے والے عیسائی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے تو بہت ڈر لگتا ہے. مثلا والدین یا اساتذہ کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں مگر اللہ واحد قہار دیکھ رہا ہے اس کے باوجود کما حق ہو اس سے نہیں ڈرتے. اگر کوئی روبدار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی. ان کے سامنے خشوع و خضوع یعنی عاجزانہ انداز کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اے کاش صد کروڑ کاش اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. ہر وقت اسی کے خوف کا غلبہ رہے اور ہم جس طرح لوگوں کے سامنے برے کام کرنا پسند نہیں کرتے اے کاش صد کروڑ کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات راسخ رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ یا جس سے مراد اللہ تعالی چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر تو گناہ کر لیے اور مطمئن ہو رہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ہمارے کرتوتوں سے واقف ہے وہ ہمارے احوال سے خبردار ہے. گناہوں کا چوتھا علاج تجویز کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا اے گناہ کرنے والے جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ٹھہرو میں توبہ کروں. ظاہر ہے وہ مہلت نہیں دیں گے تو ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے آخر کس امید پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. خدا را شیطان سے جلد پیچھا چھڑا لیجئے ورنہ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 16 میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروار عشق میری سارت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب عز و جل. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا مکار و عیار ہے، خود بندوں کو کفر کا مشورہ دیتا ہے اور پھر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے، اور چونکہ شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل جائے، لہذا فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے، توبہ کے معنی بھی سن لیجئے، کیونکہ آج کل توبہ کا بھی عجیب انداز دیکھا جاتا ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، بلکہ بعض اوقات ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں اور گالوں پر آہستہ آہستہ چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیا جاتا ہے کہ توبہ ہو گئی. یہ حقیقی نہیں، محض رسمی توبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے. چنانچہ کسی نے کہا ہے ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہارے ندامت سے، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہارے ندامت سے. صلوا علی النبی سرزد ہو جائے تو اسے دل میں برا سمجھے، کاش لرزہ بھی تاری ہو اور شرم آئے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، ذہن بھی بن جائے اور پکا عہد ہو کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. گناہ سے توبہ کرنے کے یہی معنی ہے، لہذا کیے ہوئے گناہ پر دل میں بیزاری اور شرمندگی اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے عزم مصمم یعنی پختہ ارادے کے ساتھ، مثلاً بد نگاہی کا گناہ ہوا تھا تو عرض کرے یا اللہ مجھ سے بد نگاہی کا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں توبہ کی اصل یعنی بنیاد رجوع الی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کے تین رکن ہیں، توبہ کے تین رکن ہیں. نمبر ایک اعتراف جرم، نمبر دو ندامت، نمبر تین عزم ترک یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ. اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم، مثلاً تاریخ الصلاۃ یعنی بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم توبہ کے ساتھ ساتھ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں جو اس وقت صحرا مدینہ میں دور و نزدیک سے جمع ہوئے ہو، جو نماز نہیں پڑھتے وہ توجہ فرمائیں، یاد رکھیے نماز توبہ سے معاف نہیں ہوگی. ہاں قضا ہو گئی تو ادا کر کے اس تاخیر کی توبہ بھی کرے. بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا عذر فاجر قضا کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اس قضا کا کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے. انہیں نہ ہی افسوس ہوتا نہ ہی حسرت. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہنستے ہوئے جواب ملتا ہے اجی آنکھ نہیں کھلتی. حالانکہ اگر ایسے ہی لوگوں کو کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے اور صبح 7 بجے کی فلائٹ ہو تو شاید ان مال کے متوالوں کو دولت کے پیار میں نیند ہی نہ آئے اور رات 4 بجے ہی سے متوال یعنی ایئرپورٹ پر پہنچ جائے. اسی طرح اگر کسی دوسرے شہر پکنک کے لیے جانا ہو اور ٹرین صبح 6 بجے ہو تو 5 بجے ہی سے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں. کیسا نازک دور ہے. نماز فجر کا کہو تو یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے آنکھ نہیں کھلتی, اور جب دنیاوی کام کے لیے جانا ہو تو رواں رواں بیدار ہو جاتا بلکہ نیند ہی اڑ جاتی ہے. آہ عبادت سے بندہ کس قدر جی چرانے لگ گیا ہے اور کیسے کیسے بہانے بناتا ہے کہ گویا شیطان کو بھی مات کر دیتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک روز شیطان نظر آیا اور کہنے لگا یا حضرت کیا بتاؤں, ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور اب تو وہ دور آ گیا کہ لوگ مجھے سکھاتے ہیں. افسوس صد لاکھ افسوس. اگر جماعت بالفرض صبح 5 بجے ہو تو نمازی بھی 12 منٹ پہلے جماعت پانے کی غرض سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں, اگرچہ باقی 4 نمازیں پابندی سے پڑھتے بھی نیند کیا ہے. جماعت ملے اس کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں, مل گئی تو مل گئی نہ ملی تو نہ ملی. یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے جس نے قصدر یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا. بہرحال اگر کبھی کسی سے معاذ اللہ عز و جل کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو قضا پڑھ لے اور تاخیر کی گڑ گڑا کر توبہ بھی کرے اور یہ عزم بھی کرے کہ آئندہ قضا نہیں کروں گا, میں قضا نہیں ہونے دوں گا, اتنی تاخیر نہیں ہونے دوں گا. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے گناہوں کا علاج طلب کرنے والے کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے فرمایا. جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں تو توبہ کی مولت مانگ لینا. اس پر وہ شخص کہنے لگا ملک الموت مولت نہیں دیں گے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ وہ مولت نہیں دیں گے تو پھر توبہ میں آخر اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو, فوراً سے پیش کر توبہ کر لو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں جب وقت پورا ہو گیا تو یقیناً مولت نہ دی جائے گی. چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
ترجمہ کنزل ایمان. اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ رب اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم نے کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جب موت آ چکی تو اب مہلت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور نیک بندوں میں سے ہوتا. بہرحال مرنے کے بعد اگر کوئی پچھتائے کہ اگر مجھے مہلت مل جاتی تو میں ضرور نمازی بن جاتا, کیونکہ مجھے اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ یوں اچانک موت آ جائے گی. یہ کہاں معلوم تھا کہ میرا حادثہ ہو جائے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا. مجھے تو یہ خوش فہمی تھی کہ بہت ہی کامیاب ڈرائیور ہوں. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بریک فیل ہو جائے گا یا کوئی تیز رفتار گاڑی پیچھے سے چکر مار کر مجھے کچلتی بھی گزر جائے گی. میں تو یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھے کبھی بھی گردن توڑ بخار تو نہیں آئے گا جو کہ میری موت کا سبب بن جائے. اگر مجھے پہلے سے احساس ہوتا کہ بڑھاپے سے قبل بلکہ بھرپور جوانی میں شادی سے پہلے ہی مجھے موت آ دبوچے گی تو میں لوگوں کے تانوں کی کبھی بھی پرواہ نہ کرتا. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی سنت کے مطابق ایک مٹھی تک بڑھاتا, زلفوں اور امام شریف کا تاج بھی اپنے سر پر سجاتا, مدنی انعامات ہر ماہ کارڈ بھی پور کرتا, اور ذلیل دنیا کی لاکھ مصروفیت ہوتی مگر پابندی کے ساتھ ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ ضرور 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 سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کرتا. صد کروڑا میری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے جب کوئی مجھے داڑھی رکھنے کا مشورہ دیتا تو میں شیطان کے کہنے پر اس طرح ٹال دیا کرتا تھا کہ اگر اللہ مجید جل جلالہ نے حج نصیب کر دیا تو مکہ مدینے سے داڑھی رکھ کر آؤں گا. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے مقدر میں حج اور دیدار مدینہ کا شرف نہیں, اور میں حج سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی بار لازمی حج کی سعادت پائے گا, اور جس کی روح نے لبیک نہ نہیں کہی وہ کسی صورت میں حج نہیں کر سکے گا. چنانچہ درود منصور میں ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ رب العباد جل جلالہ نے حکم ارشاد فرمایا اے ابراہیم پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا تم آواز دو, پہنچانا ہمارے ذمے ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو جس کے نصیب میں حج تھا اس کی روح نے لبیک کہا. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیو, کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے مقدر میں حج ہے یا نہیں. اگر بالفرض حج کا شرف حاصل ہو بھی گیا اور آپ نے حج میں داڑھی رکھ بھی لی, پھر بھی جتنا عرصہ حج کے انتظار میں داڑھی منڈواتے رہے اس کا گناہ ملتا رہا, تو آخر کیوں اتنے عرصے تک داڑھی منڈوانے کے حرام فعل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مان جائیے اور حج کا انتظار نہ فرمائیے. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم خم کر لیجئے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. لہذا ابھی اسی وقت ایک مٹھی تک داڑھی سجانے کی پکی نیت فرما لیجیے. یاد رکھیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں، لہذا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی تک داڑھی بڑھائیے. دیکھیے داڑھی ایک مٹھی تک ناپنے کا طریقہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ بعض لوگ پیمائش میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں. ان کو اگر کہیں کہ تمہاری داڑھی چھوٹی ہے تو وہ تھوڑی کے اوپر سے نچلے ہونٹ کے نیچے سے ہاتھ رکھ کر بتاتے، دیکھو بھائی یہ ایک مٹھی ہے. تو اس طرح میرے بھولے بھالے اسلام بھائیوں، شیطان سے ہاتھ ذرا چھڑانا پڑے گا، ہاتھ پکڑ کے وہ ہونٹ تک لے جائے گا، پھر اس پہ مزید اوپر چلا جائے اور بالکل یعنی کہ وہ پٹی لے جاتی. تو اس لیے اس سے ہاتھ چھڑا کر مدینے والے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تصور میں بوسا دیجئے، اور اب اپنے ہاتھوں کو ان مبارک ہاتھوں کی برکتوں سے مالا مال کر کے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اس طرح اپنی داڑھیوں کو ناپیے. اس طرح ایک یہ تھوڑی جو ہے پوری تھوڑی سے آپ کا ہاتھ نیچے آ جائے، بالکل نیچے گدے کی طرف آپ اس کو تھوڑا سا لے لیں. دیکھیں جس طرح میرے ہاتھ بالکل ٹھوڑی کے نیچے، اور اب یہ گوشت کا آپ کی ٹھوڑی کی کھال کا گوشت کا کوئی حصہ آپ کی مٹھی کی گرفت میں نہیں ہونا چاہیے، صرف بال. تو اب دیکھیں میں نے پوری اپنی داڑھی جو ہے ایک مٹھی میں پکڑ لی، اور یہ تھوڑے سے بال میرے داڑھی مٹھی سے باہر نظر آ رہے ہیں، تو یہ داڑھی ایک مٹھی ہوگی. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. تو داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام. تو جو داڑھی رکھنی ہے تو پھر مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی رکھیے. تو لگے ہاتھوں سب کے سب عیسائی بھائی جو میری آواز کو سن رہے ہیں، شیطان سے ہاتھ چھڑا کر ایک بار اس نیت کے ساتھ کہ میں پوری داڑھی رکھوں گا فلب شگاف نعرہ لگائیے انشاءاللہ، کہ اب داڑھی گردن کٹے تو کٹے مگر اب داڑھی ہرگز نہیں کٹے گی
انشاءاللہ،
اور گردن بھی کٹے گی تو انشاءاللہ نام مصطفیٰ پر کٹے گی.
اس نے یوسف کٹی مصر میں انگوشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی نبی. دیکھیے جتنا عرصہ داڑھی منڈوائی ہے ایک مٹھی سے گھٹائی، یہ گناہ ہوتا رہا، اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. صرف داڑھی رکھ لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، گناہ کے لیے توبہ. توبوا الی اللہ صلوا علی النبی. آپ کو مبارک ہو جنہوں نے داڑھی سجانے کی نیت کر لی، ان کو مبارک ہو. اے اللہ جنہوں نے تیرے حبیب کی پیاری سنت سے آج اپنے چہرے کو سجانے کی نیت کی ہے، انہیں استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے. اب ان کی داڑھی اور ان کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار کی داڑھی بھی قبر میں ساتھ جائے. صلوا علی الحبیب. میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بعض اوقات اگر کسی سے عرض کی جاتی ہے کہ بھائی نماز شروع کر دیجئے، تو جواب ملتا ہے جمعہ سے شروع کروں گا. کبھی بولتے ہیں رمضان مبارک نزدیک آ رہا ہے، پہلے ہی روزے سے شروع کر دوں گا. یاد رکھیے یہ شیطان کے خطرناک ترین واروں میں سے ایک وار ہے کہ خوب طویل امیدیں بندواتا ہے. واقعی کئی لوگ شیطان کے اس وار کا شکار ہو کر اس بات کو مطلقاً بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک یا جمعہ سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. تو بے نمازیوں کو چاہیے کہ جمعہ کا انتظار کیے بغیر آج اور ابھی سے نماز کے اہتمام کی نیت کر لیں. آج اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو ابھی بہت وقت ہے، آپ فوراً سے پیشتر نماز کا ذہن بنائیے اور عشاء کی نماز بھی ادا کر لیجئے اور پچھلی ساری نمازیں قضا کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. نماز جن کی قضا عمری ہے ان کے لیے کچھ آسانیاں بھی دی گئی ہیں، اور ان آسانیوں کو معلوم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے نماز کے احکام حاصل کیجئے. اس میں الحمدللہ قضا نماز کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو جو بے نمازی تھے نا، ہے نا، بے نمازی تھے ان کو مسجدوں کا امام بنا دیا. جی ہاں، فلمی گانے گنگنانے والوں کو ناچوان بنا دیا اور بے نمازیوں کو نہ صرف نمازی بلکہ مسجدوں کا امام بنا دیا. جو جمعہ اور عید نہیں پڑھتے تھے ان کو تہجد پڑھنے والا بنا دیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری روح اچھی ہو. صلو علی الحبیب محمد. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جب کبھی کسی کار خیر میں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے تو لوگ جھٹ بول پڑتے ہیں، ہاں بھائی واہ نیکی میں دیر کس بات کی. مگر جو نیکی نفس پر گرا محسوس ہوتی ہے تو اسے جمعہ یا رمضان المبارک کے حج تک موقوف کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اکثر ٹل نہیں کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بوتے رہے اس طرح کے وعدے کرنے والے. بیسیوں جمعے گزر جانے کے باوجود نمازیں شروع کرنے سے اور کئی افراد حج کی سعادت پانے والے داڑھی بڑھانے کی سعادت سے محروم ہی رہتے ہیں. جن کے دل میں کامل طور پر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو ان کو اس طرح کی باتیں سوجتی نہیں، وہ تو گناہوں سے توبہ کر کے ہاتھوں ہاتھ نیکیوں کی طرف چل کر رہی بلکہ لپک کر آتی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میری بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ اگر بے روزگار سے کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو نئے سال کے آغاز ہی میں کام پر لگا دیں گے، فی الحال ایک ماہ گھر میں آرام کیجیے، یہ سنتے ہی شاید وہ تڑپ کر بول پڑے گا بھائی نیک کام میں دیر کیسی، مجھے تو آج اور بس ابھی سے نوکری پر لگا دیجیے، ابھی تو صرف آدھا ہی دن گزرا ہے، آدھے دن کی کمائی سے کچھ نہ کچھ جیب خرچی ہی نکل آئے گی اور پھر کل صبح سے آپ کے دفتر پر کام کے لیے باقاعدہ حاضر ہو جاؤں گا. پیچھے پیچھے سائیں بھائیوں، نوکری کرنی ہے تو ایک ماہ کے آدھے دن کا انتظار بھی دشوار، مگر فرض نماز شروع کرنی ہے تو جمعہ بلکہ رمضان شریف آنا چاہیے، اور اگر داڑھی رکھنی ہے تو حج پر جانا چاہیے، اور کہیں گے پہلے مدینہ شریف سے ہو کر آ جاؤں، بس دو جوان بیٹیوں کی شادی کروا لوں، مقروض ہوں پہلے قرضہ ادا کر دوں پھر داڑھی میں رکھ لوں گا. ابلیس مکار و یار طرح طرح سے انسان پر وار کرتا ہے. مثلاً جو زید ہوٹلوں میں بیٹھ کر رات گئے تک اپنا وقت برباد کر سکتا ہے، ساری شب فلمیں دیدہ میں دیکھ سکتا ہے، مگر اسی زید کو جب دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی درخواست کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو روز کماتا ہوں روز کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری غیر حاضری میں گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ. ہاں جو واقعی مجبور ہے وہ معذور ہے، مگر اکثر کو تو شیطان ہی بہانے سکھا کر عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ شیطان مردود کو اندازہ ہے کہ اگر زید نے مدنی قافلوں میں سفر کر لیا تو پکا نمازی اور سنتوں کا عادی ہو جائے گا، اور نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ دیگر دعائیں وغیرہ سیکھ لے گا. انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو نمازی بنائے گا اور پھر خود نیکی کی دعوت کی خود دھومے مچائے گا اور ان پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات کا رما کارڈ بھی جمع کروائے گا. لہذا اس کو مدنی قافلوں میں سفر ہی نہ کرنے دیا جائے, بس کسی طرح اس کو موت آنے تک دنیا کے دھندوں میں الجھا کر رکھا جائے تاکہ یہ آخرت کی تیاری سے محروم رہے اور گناہوں کا علاج کر ہی نہ پائے. مگر یاد رکھیے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں جو اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ میں سن رہے ہو اور دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے مجھے سننے والوں اور سننے والیوں, کس قدر نازک دور آ گیا ہے کہ راہ مولا عز و جل میں مادری قافلے کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ چند روز سفر کے لیے اسلامی بھائیوں کو وقت نہیں, جب کہ یہی لوگ راہ مال میں ہر طرح کا سفر اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہاں کتنے ہی عرصے تک والدین اور بال بچوں سے دور دوسرے ملکوں میں پڑا رہنا پڑے اس کی پرواہ نہیں کرتے. امریکہ اور برطانیہ, جاپان وغیرہ غیر مسلم ممالک کے ویزے کے حصول کی خاطر ایجنٹوں کے یہاں دھکے کھاتے ہیں اور بعدوں کا ایجنٹ ایسوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. اگر بیرون ملک پہنچ بھی گیا تو بعض اوقات طرح طرح کی دنیاوی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لندن کوئی جاپان چلا, مال کمانے دیوانہ چلا, سوئے بیابان مدینہ. اول تو ویزا عارضی, پھر بسا اوقات جعلی ہوتا ہے, پھر دوسرے ملک پہنچ کر چوروں کی طرح چھپ کر رہنا پڑتا ہے. اگر پکڑے گئے تو جیل میں گئے. غریب الوطنی میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کئی لوگ بیچارے صدموں اور فاقوں سے مر جاتے ہیں اور وطن میں والدین اور بیوی بچے فریادیں کرتے رہ جاتے ہیں کہ خط نہیں آ رہا, خیریت کی خبر نہیں مل رہی, اتنے سال ہو گئے کوئی رابطہ نہیں. یہ بیچارے اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ امریکہ سے وہ سب مال سامان آنے والا ہے. ان دکھیاروں کو کیا خبر کہ ان کی زندگی کا سہارا خوشی خوشی امریکہ پہنچنے کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسک سسک کر جان دے چکا ہے. اس کی لاش بھی گل سڑ چکی ہے اور ہڈی ہڈی منتشر ہو چکی ہے. بے چارے کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. آہ وائل بے کسی مسکین و بے کس اور غریب الوطن مرحوم کو ایصال ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں, کیونکہ گھر والوں کو اس کی موت کا علم ہی نہیں. تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور ایصال ثواب کی معلومات کے لیے بھی نماز کے احکام میں ایک رسالہ موجود ہے, فاتحہ کا طریقہ. اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بہرحال جن کا کوئی عزیز لاپتہ ہو ان کو چاہیے کہ اس بیچارے کو خوب خوب ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے سامان راحت ہو اور زندہ ہو تب بھی ثواب پہنچے گا, کوئی نقصان نہیں ہے. بے شک تیجہ دسواں وغیرہ بھی ایصال ثواب ہی کے ذرائع ہیں اور جائز اور اچھے کام ہیں. تیجا دسواں چالیسواں برسی یہ سب نیک کام ہیں, مگر مفقود الخبر یعنی گم شدہ کا تیجا کریں گے تو شاید لوگ بدے بنائیں. لہذا پڑھ کر کوئی سال ثواب کیجیے. نیز بلا اعلان ایصال ثواب بے شک دینی کتابیں وغیرہ بھی تقسیم کیجیے اور چپکے سے ایصال ثواب بھی کر دیجیے, مسجد بھی بنا دیجیے. بنیت ایصال ثواب خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور ذمہ داران کے ذریعے دوسروں کے اخراجات بھی ادا فرما دیجیے. اس طرح کے اور بہت سارے نیک کام ایصال ثواب کی نیت سے کیے جا سکتے ہیں. اگر کچھ عرصے کامیاب بھی ہو گئے, تھوڑا بہت مال بھی کما لیا, تو کیا ہوا, بالآخر موت آ کر ہی رہے گی, جان جا کر ہی رہے گی. آہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ملازمت کرنے والوں کی فوتگی ہو جاتی ہے, بیچارے کا پیٹ چاک کر کے دل گردے کلیجی آتے وغیرہ سب کچھ نکال کر کیمیکل بھری ہوئی بدحال لاش ہوائی جہاز کے ذریعے وطن پہنچتی ہے. آؤ وہاں کا شور اٹھتا، کوہرام بچتا، تدفین ہوتی اور بالآخر سب لوگ بھول بھال کر ایک بار پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں. بھولنا بھی ضروری ہے کیونکہ آخر دنیا کے نظام میں بھی چلنا ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ قبروں پر مقدر ہے، جب لوگ قبر پر مٹی ڈال کر لوٹتے ہیں تو وہ ایک مٹھی مٹی لے کر پھینکتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اپنی دنیا کی طرف اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ. عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. معلوم ہوا آج کل جاپان وغیرہ بعض ممالک میں مسلمانوں کو آسانی سے ویزا نہیں دیا جاتا، اب تو خیر بہت سختیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ مسلمان کہلانے والے ویزا ایجنٹ معاذ اللہ عز و جل مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ فارم میں اپنے آپ کو یہودی یا کرسچین ظاہر کرو تو ویزا مل جائے گا. بعض نادان اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ بھی ڈالتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح مشورہ دینے والا ایجنٹ تو مشورہ دیتے ہی کافر ہو گیا، چاہے جس کو مشورہ دیا گیا اس نے انکار کر دیا اور اس پر فرض ہے کہ وہ انکار کر ہی دے. اور اگر نوکری کے لیے ویزا کے طالب نے اپنے آپ کو یہودی یا کرسچین یا غیر مسلم لکھ دیا یا کہہ دیا یا فارم میں لکھا یا لکھوایا تو وہ بھی کافر و مرتد ہو گیا. اگر شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی. پہلے جو بھی عبادتیں کی تھیں مثلاً تمام نمازیں، روزے، عمرے، خیراتیں، زکاتیں، تمام نیکیاں برباد ہو گئی. اگر حج کیا تھا تو وہ بھی جاتا رہا. اپنے آپ کو اس طرح بہلاوا دینا کافی نہیں کہ میں تو عرصے سے بے روزگار ہوں، بہنوں کی شادیاں کروا دی ہیں، میری مجبوری ہے، میری کافر ہونے کی نیت تھوڑی ہی تھی، بس میں نے یوں ہی بے دلی کے ساتھ جھوٹ موٹ اپنے آپ کو کافر لکھوایا ہے، میں تو پکا مسلمان ہوں. اس طرح جھوٹی جھوٹی باتوں سے کوئی کافر تھوڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی اپنے آپ کو مذاکر بھی کافر کہے یا لکھے تو کافر ہو گیا، بلکہ اگر بالفرض اس طرح کہے یا لکھے کہ میں 100 برس کے بعد کافر ہو جاؤں گا تب بھی فوراً اور ابھی کافر ہو گیا. ہاں اگر مجبوری ایسی ہو جس کو اکراہ شرعی کہا جاتا ہے، مثلاً کسی نے جان سے مار لینے یا کوئی عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار مارنے کی دھمکی دی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دھمکی دینے والا جو کہتا ہے کر گزرے گا، میں گن پوائنٹ پر لیا مثلاً، تو یہ جانتا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا اس کی تو یہ فائر کر دے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ جیسا کہہ رہا ہے دھمکی دینے والا کر گزرے گا تو اب اس کے مطابق اپنے آپ کو کافر کہا لکھا یا اس دھمکی دینے والے کے حکم پر بت کو سجدہ کر لیا تو کافر نہ ہو، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو. اب اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. اب جیسے کہ یہ دھمکی ایسی دے رہا ہے کہ اب یہ مار ڈالے گا اور پھر بھی یہ کفر نہ کہے کہ بھلے مار دے اور وہ مار دے، اب یہ شہید ہوگا، یہ عظیمت کہلاتی ہے. رخصت تو تھی لیکن اس نے عظیمت پر عمل کیا اور جان دے دی مگر کفر نہ کیا. یا اب یہ جان بچانا چاہتا ہے تو اب جب یہ کہہ رہا ہے مثلاً کہ بت کو سجدہ کر، تو بت کو سجدہ کرتے وقت اگر اس کے حواس قائم ہے اور ذہن کام کر رہا ہے، اس کو مسئلہ پتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ توریہ کرے. توریہ کی یہاں صورت یہ ہوگی کہ بظاہر میں بت کو ہی سجدہ کر رہا ہوں، دیکھے گا کہ بت کیا گیا، سجدہ نہیں گر گیا، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں بت کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ توریہ اگر اس کو مسئلہ معلوم ہے توریہ کے لیے ہوش و حواس قائم ہے، اس کے باوجود اگر توریہ نہیں کرے گا تو اب دھمکی کے باوجود یہ کافر ہو جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوکری کے لیے ویزے کے معاملے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجبوری تو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے. خدا نہ خاصہ کسی نے ایسی غلطی کر ڈالی ہے، اپنے آپ کو کافر لکھ دیا ہے، کرسچن لکھ دیا ہے، کوئی بھی کفر یعنی کافر قوم کا فرد لکھ دیا ہے، تو فوراً 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 اس کفر سے توبہ کر کے تجدید ایمان کر لیں، یعنی کفر سے توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ لیں. اگر شادی شدہ تھا اور سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے اور وہ بھی رہنا چاہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بے شک نئے مہر سے دوبارہ نکاح کر لے، ورنہ وہ نکاح سے آزاد ہے. اب اگر اس سے قربت کرے گا تو وہ خالص زنا ہے اور اولاد جو وہ حرام کی اولاد ہے، اور بیعت بھی اس کی ٹوٹ چکی ہے. اب ضروری نہیں کہ اسی پیر سے بیعت ہو، جو بھی جامع شرائط پیر ہو اس کا مرید ہو جائے، بے شک پرانے پیر سے بھی ہو سکتا ہے مرید اگر وہ جامع شرائط ہے. تو ورنہ یاد رکھیے جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا اور عذاب پاتا رہے گا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ دوزخ میں صدا ہوگی کڑی. اب لگے آتا ہوں میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیے توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں. مثلا کسی نے کفر بک دیا اور کفر اس پر نافذ ہو گیا، اب اس کو دوسرے نے بہلا پھسلا کر اس طرح توبہ کروا دی ہے، کفر بکنے والے کو معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے فنا قبر سے کفر سے توبہ کی تھی، یا میں نے فنا کفر کیا تھا جس سے اب توبہ کر رہا ہوں. اس طرح توبہ نہیں ہو سکتی، اس کا کفر بدستور باقی ہے. لہذا جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے بیداری بھی ہو. بہتر ہے جو کفر صدد ہوا اس کا تذکرہ بھی کر لے. مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا وہ اس طرح کہیں، یا اللہ میں نے ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی، تجدید ایمان بھی. اگر معاذ اللہ کئی کفریات بکے ہوں اور یہ بھی یاد نہ ہو کہ کیا کیا کفر بکے ہیں، تو اس طرح توبہ کریں، یا اللہ مجھ سے آج تک جو کفریات ہوئے میں ان سے بیزار ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھ لیں. اگر یہ معلوم نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہیں، چلیے ہم سب مل کر کر لیتے ہیں احتیاطی توبہ، یہ تو روز جتنی بار دن میں کریں کم ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اگر ممکن ہو تو روزانہ سونے سے قبل دو رکعت صلاۃ التوبہ ادا کر کے احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لینا چاہیے. صلاۃ التوبہ توبہ کے لیے شرط نہیں ہے، بہتر ہے اس طرح انشاءاللہ توبہ جلدی قبول ہو جائے گی. تو بہرحال میرے پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے علاج اور ایمان کے تحفظ کا جذبہ پیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. تمام اسلامی بھائی زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی نیت فرما لیجئے. اگر آپ کو با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کی آرزو ہے تو 72 مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوششوں میں لگ جائیے اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے ذمہ دار، اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے پاس جمع کروائیے. اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، طلبا کے لیے 92 اور طالبات کے لیے 82 مدنی انعامات ہیں. یہ سارے اپنے اپنے حساب سے روزانہ رات فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے جمع 10 تاریخ تک جمع کروا دیا کریں.
رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت.